إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000,000 مرة وبارك وسلم صلاةً وسلامًا عليك يا سيدي يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الرجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے تو یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں ہمارے دست تمنا کی لاز رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں اور سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالین پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ حضرت محترم، آج الحمدللہ 12 ربیع الاول کی مبارک ساعتیں سے ہم سب اور مسلمان پورے عالم اسلام میں مستفید ہو رہے ہیں اور آج اس علاقے کی مرکزی اور جامع مسجد میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر منعقد کی جا رہی ہے۔ غالباً خوشیوں کے اظہار کے کئی طریقے ہیں جو کہ برملا دیکھے بھی جا سکتے ہیں۔ پہلے میں اس پہ کچھ گفتگو کروں گا، اس کے بعد میں اپنے عنوان کی طرف آؤں گا کہ خوشی کا طریقہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، لائٹ لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، کچھ کھانا پکواتے ہیں، نئے کپڑے بھی بنائے جاتے ہیں، قرآن خوانی کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ سارے خوشی کے طریقے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کسی کے جذبات، احساسات اور اس کی جو محبت ہے اس پر ہمیں ہر گیری کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ لیکن ایک بات جو لمحہ فکریہ بھی ہے ہم سب کے لیے، وہ یہ کہ میں نے اس مسجد کو اس علاقے کی مرکزی اور جامع مسجد کہا ہے، لیکن اس حساب سے یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ نہ مرکزی ہیں اور نہ اس علاقے کی جامع مسجد کا ثبوت دے رہے ہیں، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بے شک لائٹ لگنے پر بالکل اجر ملے گا، اللہ کی راہ میں دیے ہوئے صدقے کی کھجور کا بھی حق نہیں رکھتا، وہ اس کو لوٹا دیتا ہے، تو لائٹ میں تو پھر کافی پیسہ لگ جاتا ہے، تو اس کا بھی اجر ہے۔ لیکن کیا اچھا ہو کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آگاہ ہوں، اپنی محبت کا اظہار، اپنے تعلقات کی مضبوطی کو سامنے لے کر آئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کو سنیں اور اپنی سیرت، اپنے کردار کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کریں، تو یہ زیادہ لائٹ سے زیادہ خوشی کی بات ہے۔ لائٹ تو گھر کو روشن کرے گی، ذکر قلب کو روشن کرے گا۔ لائٹ گھر کو روشن کرے گی، رسول کا ذکر قلب کو روشن کرے گا، تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ میں یقین رکھتا ہوں کہ لوگ ضرور تیاری کریں گے اور اس محفل میں آنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں کچھ پہلوؤں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ دل تو اب جب بھی 12 ربیع الاول آتا ہے تو یقیناً یہاں پہ عالم حضرات موجود ہیں، علامہ صاحب بھی موجود ہیں، ایک بات کی گواہی دیں گے کہ ایک تو دل یہ چاہتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف سیرت مبارکہ ہی کو بیان کیا جائے، لیکن دوسری طرف اٹھنے والا وہ طوفان جو مختلف طریقوں سے ہمارے سامنے آتا ہے، کبھی ایس ایم ایس کے ذریعے آتا ہے، کبھی کوئی کان پڑی بات سنتے ہیں، کبھی پوسٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں، کہ کبھی یہ شور اٹھتا ہے کہ جناب یہ 12 وفات بھی تو ہے، آپ پیدائشی کیوں مناتے ہیں؟ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کے دور میں تو یہ میلاد منایا ہی نہیں گیا۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جناب 12 ربیع الاول کا دن جو آپ مناتے ہیں تو حدیث میں تو 9، کتابوں میں تو 9 بھی ملتا ہے، 8 بھی ملتا ہے اور 17 بھی ملتا ہے، تو جناب اس قسم کے جلوس کہاں تھے، اس قسم کی لائٹ کہاں تھی؟ تو یہ بھی ایک طوفان ہے، اور اگر ہم اس کا جواب نہ دیں تو ہمارے بہت سے سادہ لوح مسلمان ان کے اس منفی پروپیگنڈے میں آ کر ان چیزوں کو ترک کر دیتے. تو ان کا جواب دینا بھی بڑا ضروری ہے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کرنا بھی بڑا ضروری ہے. تو کوشش کریں گے کہ اس مختصر سے وقت میں دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلا جائے. تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پڑھتا ہوں کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اے آل یعقوب اپنی قوم کا تاریخی وہ واقعہ یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے. اپنے اس واقعے کو یاد کرو. کس واقعے کو؟ کہ جب ہم نے تمہیں فرعون اور اس کی قوم کے ظلم و ستم سے نجات دی. اب یہ قرآن کی ایک آیت. اس قرآن کی آیت سے نکلنے والی دو چار باتیں سماعت فرمائیے. پہلی بات تو یہ فرعون کے بارے میں یقیناً مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انتہائی ظالم آدمی جس نے انسانوں کی تمام آزادیوں کو سلب کر لیا تھا. مطلب معیشت اس کے ہاتھ میں تھی, سیاست پر اس کی اجارہ داری تھی, سیاست اور معیشت کے ساتھ ساتھ مذہبی طور پر خود خدا بن کر بیٹھ گیا. یعنی مذہبی آزادی پر بھی پابندی, سیاسی آزادی پر بھی پابندی اور معیشت پر بھی پابندی. الغرض یہ کہ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں تھا, ہر قسم کی آزادی اس نے انسانوں کی سلب کر لی تھی. نتیجتاً ایک ایسے جابر اور سخت گیر حکمران تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزادی دی اور ان کو یہ نعمت ملی. اس نعمت کی یاد دہانی قرآن میں سورہ بقرہ میں موجود ہے. یہی وجہ ہے سامعین محترم 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا, ہم بھی ایک ظالم قوم اور ایک ظالم سلطنت سے ہم نے آزادی حاصل کی, یعنی برطانوی سامراج سے اور ہندو بنیے سے. یہ دونوں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے مسلمانوں پر. ان دونوں کا اتحاد تھا اور ایکا تھا مسلمانوں کے خلاف. لہذا الحمدللہ 14 اگست کو پاکستان 27 رمضان المبارک کو معرض وجود میں آیا اور کسی ایک فرد کا بھی اس بات پر اختلاف نہیں ہے کہ پاکستان کو بطور نعمت کے اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو یہ نعمت عطا فرمائی. کسی کا بھی اختلاف نہیں. اب یہ نعمت ہے تو اس نعمت کا شکرانہ ہم چراغے کی صورت میں کرتے ہیں, ریلیاں نکالتے ہیں, جلسے کرتے ہیں, کھانا پکواتے ہیں, کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں, جھنڈے لگاتے ہیں, گلیوں کو سجاتے ہیں, عام تعطیل ہوتی ہے, ہر شخص کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی. میں نے جتنی باتیں کی ان تمام باتوں پر کسی کا اختلاف نہیں. کوئی اس کو بدعت نہیں کہتا, کوئی شرک نہیں کہتا, کوئی صحابہ سے ثابت نہیں کرتا, کوئی اختلاف نہیں کرتا, کوئی انتشار نہیں کرتا. سب کچھ ہوتے ہیں اور سارے اس تعطیل کو مناتے ہیں. اس تعطیل کی حمایت کرنا بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے اس کو دل سے تسلیم کر لیا ہے, آپ نے دل سے تسلیم کر لیا. حضرات محترم, یہ ایک نعمت ہے جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ بنی اسرائیل کو جو آزادی ملی اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد کیا تھی, مشکل سے کتنے افراد کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی ملی ہوگی. 3 لاکھ کا مجمع ہوگا, 4 لاکھ کا مجمع ہوگا, 5 لاکھ بنی اسرائیل ہوں گے, 6 لاکھ بنی اسرائیل ہوں گے, اس سے زیادہ نہ تھے. 6 لاکھ کی آبادی کو پروردگار عالم نے ظلم و ستم سے نجات دلائی تو اس کا ذکر قرآن میں بطور نعمت کے کیا, یاد کرنے کے لیے کہا, بطور نعمت کے جتائی اپنی نعمت کہ دیکھو اس اپنے تاریخی واقعے کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں ظلم و ستم سے نجات دلائی. آپ حضرات اہل علم میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے اس بات کو, کسی ملک کی آزادی, کسی خطے کی آبادی کتنے افراد پر مشتمل ہوگی؟ پاکستان کی اس وقت آبادی تقریباً 7 یا 8 کروڑ کے قریب ہے, لیکن جب پاکستان آزاد ہوا تھا کتنے کروڑ کی آبادی ہوگی؟ دنیا کے کسی ملک پر بھی نظر ڈالیں, جب وہ آزاد ہوا کتنے کروڑ کی آبادی ہوگی؟ مگر ہر ملک بشمول سعودی عربیہ جس کی آبادی کروڑوں میں نہیں لاکھوں میں ہے, وہ اپنی آزادی کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, خوشی مناتے ہیں اور اس پر کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں. میں آپ کے سامنے اصل میں یہ مسئلہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قوم کی آزادی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اولاد یعقوب اور آل یعقوب کو دی, اس کا ذکر قرآن میں ہے. اس کو اللہ نے یاد کرنے کے لیے کہا, اس نعمت کو منانے کے لیے کہا. مگر جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, وہ ایک خطے کی آزادی نہیں تھی, وہ ایک قوم کی آزادی نہیں تھی, وہ ایک ملت کی آزادی نہیں تھی, بلکہ وہ آزادی ہر اس مخلوق کی تھی جس کا تعلق پروردگار عالم کی ذات مبارکہ سے تھا. وہ عورتوں کی بھی آزادی کا دن تھا, وہ مردوں کی بھی آزادی کا دن تھا, وہ کفر اور شرک سے بھی آزادی کا دن تھا, وہ جانوروں کے بھی حقوق کا دن تھا, وہ درختوں کے بھی حقوق کا دن تھا. الغرض یہ تمام نعمتوں کے عروج کا دن تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تشریف لائے کہ ہر سم کو ہر جہد کو آزادی کا پیغام دے دیا گیا. وہ انسانیت جو شرک کے تحت دبی ہوئی تھی, وہ عورتیں جو ظلم و ستم کا شکار تھی, وہ غلام جو لوگوں کی محکومی اور غلامی میں زندگی گزار رہے تھے, ہر شخص کی آزادی کا پروانہ 12 ربیع الاول بن کر آیا. 12 ربیع الاول کیا آئی کہ ہر شخص کو آزادی کا پیمانہ دے دیا گیا. ایک قوم کی آزادی پر پروردگار عالم نے فرمایا کہ یاد کرو, تو 12 ربیع الاول تو ہر قوم کی آزادی کا دن ہے. تو میں اپنے گھر کو کیوں سجاؤں, میں اپنی گلی کو کیوں سجاؤں, میں ایک علاقے کو کیوں روشن کروں. جس جگہ انسانیت ہے اس جگہ لائٹ لگے گی, اس جگہ محسنات ہوگی, اس جگہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا. اس لیے کہ کل انسانیت کی آزادی کا پیغام ہے 12 ربیع الاول. سامعین محترم, یہ آزادی اس کا تصور, اور یہ 12 ربیع الاول ایک بڑے پیمانے پر, اس بڑے تناظر میں کہ 12 ربیع الاول صرف ایک ہستی کی ولادت نہ تھی, یہ کل کائنات کی تجدید کا دن تھا, یہ ہر چیز کی آزادی کا دن تھا, یہ ہر قسم کی غلامی اور محکومی سے نکلنے کا دن تھا. لہذا 12 ربیع الاول صرف ایک ہستی کا آنا نہ تھا, بلکہ ہر انسان کی آزادی کا پیغام تھا 12 ربیع الاول. اس کو اس تناظر میں اس زاویے سے دیکھا جائے. اب آئیے ذات محترم, اس کا ایک پہلو آپ کے سامنے آیا, ایک اور پہلو سماعت فرمائیے. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جناب 12 ربیع الاول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا بھی دن ہے اور آپ کی ولادت کا بھی دن ہے. دراصل یہ پھر ایک الگ موضوع ہوگا کہ حیات کیا ہے اور موت کیا ہے, زندگی کہتے کس کو ہیں, زندگی کیا ہے. علم, ارادہ, احساس, اس کا نام زندگی ہے. علم کا, ارادے کا, احساس کا نام زندگی. قرآن مجید میں ایک آیہ مبارکہ موجود ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا, وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا, کہ سلام و یحییٰ پر ان کے میلاد کے دن پر, ان کی یعنی پیدائش کے دن پر, ان کی وفات کے دن پر, اور اس دن پر جب وہ اٹھائے جائیں گے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آیت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ, کہ سلامتی ہو میرے اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا, ولید ہو, وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت کے دن پر سلامتی بھیجی, اپنے وفات کے دن پر سلامتی بھیجی, جس دن آسمانوں پر اٹھائے جائیں گے اس دن پر سلامتی بھیجی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, سلامتی ہے کیا؟ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں, السلام علیکم, آپ دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو تندرست رکھے, اللہ آپ کو صحت دے, اللہ آپ کی عمر دراز رکھے, اللہ آپ کے اوپر اپنی نعمتیں تمام فرمائے. یعنی آپ موت کی دعا نہیں دے رہے, آپ اس کو بیماری کی دعا نہیں دے رہے, آپ اس کو کسی قسم کی کمزوری کی دعا نہیں دے رہے, بلکہ وہ تمام نعمتیں جو پروردگار عالم نے بشمول حیات کی صورت میں, بشمول زندگی کی صورت میں, بشمول صحت کی صورت میں عطا کی ہیں, وہ تمام نعمتیں آپ انسان بھائی جس دعا میں آدمی کے اوپر بھیجتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنی تمام نعمتیں آپ پر عطا فرمائے. اب آپ, قرآن کہتا ہے کہ یحییٰ پر سلام ہو ان کی حیات پر, یحییٰ پر سلام ہو ان کی موت پر جب وہ اٹھائے گئے. سامعین محترم, یہ موت پر سلامتی کیسی؟ جب ایک انسان انتقال کر رہا ہے تو سلامتی کی دعا کیسی؟ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی موت اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح دوسروں کی اموات ہیں. اگر دوسروں کی اموات بھی ثابت کی جائے تو پتہ لگے گا کہ دوسرے کی موت بھی صرف اس حد تک ہے کہ چکا اور جیسے ہی چکنے کا ذائقہ ختم ہوا زندگی پھر اسی طرح سے روا دواں ہو جاتی ہے, اسی طرح سے جاری و ساری ہو جاتی ہے. ارے اگر موت کو موت سمجھ لیا جائے, یعنی موت کا مطلب ہر چیز کی فنا سمجھ لیا جائے, ہر چیز کو مٹی میں اذا متنا کننا ترابن سمجھ لیا جائے, جو کہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے, یہ عقیدہ تو مشرکین کا تھا. پروردگار عالم نے انبیاء کے انتقال پر سلامتی کی بات کی ہے. پس سامعین محترم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کو حل کر دیا, فرمایا میرا آنا بھی تمہارے لیے خیر و برکت ہے اور میرا جانا بھی تمہارے لیے خیر و برکت ہے. ایک اور حدیث میں آیا کہ جب پروردگار عالم کسی امت پر احسان فرمانا چاہتا ہے, کرم کرنا چاہتا ہے, تو اسی امت میں رہتے ہوئے نبی کا انتقال ہوتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ پروردگار عالم اس امت سے خوش ہو گیا, اس لیے کہ لوگوں نے اپنے نبیوں کو مجبور کر دیا علاقہ چھوڑنے پر, ہجرت کرنے پر. انبیاء علیہ السلام کی اموات, سینکڑوں انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کی اموات اپنے قبیلوں میں نہ ہوئی, اپنے علاقوں میں نہ ہوئی, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی, اس امت کی محبت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پردہ فرمایا اسی امت میں موجود رہتے ہوئے فرمایا, اور یہ اللہ کا کرم تھا. آپ کا ہونا بھی ہمارے لیے باعث برکت, اور نبی کا ہم میں پردہ فرما جانا بھی اس امت کے لیے خیر و برکت ہوتا ہے. لہذا 12 ربیع الاول اگر وصال کا دن ہے اور ولادت کا دن ہے, اس امت کے لیے دونوں خیر کے دن ہیں, یہ دونوں وقت خیر کی علامت ہیں. لہذا ربیع الاول پیدائش مناؤ یا وفات, امت کے لیے دونوں صورتوں میں خیر و برکت. اب آئیے ولادت کو تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں. ولادت کا مطلب پیدائش کا وقت ہے, خاص جو پیدائش کا وقت ہوتا ہے اس کے لیے لفظ ولادت استعمال کیا جاتا ہے. اس کو آپ میلاد بھی بولتے ہو, مولود بھی بولتے ہو, یہ سارے لفظ آپ استعمال کرتے ہو ولادت کے لیے. لیکن یہ ایک عام آدمی کے لیے ہے, جب اس ولادت کا لفظ کو شرعی اصطلاح یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت مبارکہ پہ لے جائیں گے تو اب ولادت کے مطلب میں ذرا وسعت آئی ہے. اب صرف پیدائش کا وقت نہیں رہے گا, غور سے سن لیں, اب اس میں وسعت ہے. مطلب کیا؟ خاص پیدائش کا تذکرہ کرنا, آپ کے فضائل, مناقب, شمائل کا تذکرہ کرنا, آپ کے معجزات, غزوات, آپ کے اسوہ حسنہ, عبادات, سیرت مبارکہ, غرض یہ کہ ہر وہ ذکر جس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے وہ ذکر ولادت مصطفیٰ کا ذکر کہلائے گا. صرف خاص ولادت کے تذکرے کو ولادت نہیں کہا جائے, یہ خاصیت ہوگی, یہ یاد رکھیے. جب اس لفظ میں وسعت ہے, اس کی شرعی اصطلاح پہ جب اس کو لے کے جائیں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑا ہوا ہر وہ ذکر جس کا تعلق آپ کی ذات مبارکہ سے ہوگا وہ ولادت مصطفیٰ کا جلسہ کہلائے گا. اب ایک اور جلسے کی بھی تعریف سن لیں. جلسے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ جناب ہزاروں افراد بیٹھے ہوں, پنڈال لگے ہوئے ہوں, کھانے پک رہے ہوں. یقین جانیے کہ اگر آپ تنہائی میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت گنگناتے ہیں, کسی حدیث کا ذکر کرتے ہیں, کوئی حدیث پڑھتے ہیں, بس یہ بھی میلاد النبی کا جلسہ ہے, یہ بھی میلاد النبی ہے. راستے میں اگر نعت یاد آتی ہے, نعت پڑھنے کو جی چاہتا ہے, یہ بھی میلاد النبی ہے. دو افراد بیٹھ کے آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر گفتگو کرتے ہیں, یہ بھی میلاد النبی ہے. میلاد النبی پابند نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کا ذکر نہ بڑے جلسوں کا پابند ہے, نہ بڑی بڑی قناتوں اور ٹینٹ کا پابند ہے, نہ لائٹ کا پابند ہے, نہ جھنڈوں کا پابند ہے, نہ ریڈیو کا پابند ہے. ارے اس کا ذکر تو ہر مقام پر ہر جگہ موجود ہے. اس کا ذکر جب کوئی بھی ذکر کرنے والا نہ ہوگا تو وہ ذات رب العزت ہوگی, اور جس نے اس ذکر کی نسبت اپنی طرف لے لی, تو اب کوئی ہو یا نہ ہو رسول عربی کا ذکر موجود ہے, اس لیے کہ ذاکر موجود ہے, اس لیے کہ ذاکر موجود ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کسی چیز کا پابند نہیں ہے, علاقے کا, وقت کا, موسم کا, کسی خاص ایٹماسفیئر کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر دل سے بھی کر لو تو ہو جائے گا, یاد کر لو تو یہ بھی ذکر ہے, زباں پر کچھ بھی نہ ہو آنسو آ جائیں تو یہ بھی ذکر ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت گنگنا لو تو یہ بھی میلاد کا جلسہ ہے, آنسو تپک جائیں تو یہ بھی میلاد کا جلسہ, ارے کسی لائیو کو دیکھ کر حضور کا خیال آ جائے تو یہ بھی میلاد کا جلسہ. آپ کے ذکر کی کوئی پابندی, کوئی حد, کوئی قید نہیں لگ. کیوں نہیں لگائی؟ اس لیے نہیں لگائی کہ جب کسی عبادت میں تکلف کو نہیں رکھا گیا تو ذکر میں کیسا تکلف؟ کوئی ہے تکلف عبادت میں؟ کوئی نہیں. اللہ نے ساری روئے زمین مسجد بنا دی, کوئی تکلف نہیں. گھر سے وضو کر کر آ جاؤ, مسجد میں وضو کر لو, بیمار تیمم کر لو, کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ, ہے کوئی تکلف؟ سہولت ہی سہولت, آسانی ہی آسانیاں, راحت ہی راحت. ارے تم اپنے آپ کو دیکھو, ہم نے تو عبادت دیکھ لی, دے دی تمہیں. تم اپنی سہولتوں کو مد نظر رکھو, تم اپنے اوقات کو مد نظر رکھو, تم اپنی بیماریوں کو مد نظر رکھو. تمہارے لیے سہولت ہی سہولت, ہم نے کسی قسم کی پابندی, کسی قسم کی روک ٹوک تم پہ نہیں لگائی. تمہاری مرضیوں کے مطابق, تمہارے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے عبادتوں کو فرض قرار دیا. تو رسول کے ذکر میں تکلف کیسا؟ نہ لگاؤ لائٹ, نہ لگاؤ جھنڈے, نہ پکاؤ کھانا, تنہائی رسول کو یاد کر لو, یہی جلسہ عید میلاد النبی. یاد تو کر لو, یہی جلسہ عید میلاد النبی ہے. کوئی پابندی نہیں, کسی قسم کی روک ٹوک نہیں. سامعین محترم, اب ذرا صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا میلاد النبی کیا تھا, اس زمانے کے حالات و واقعات کیا تھے, اور یہ سوچا جائے کہ جناب اس طرح سے کیا صحابہ نے پروگرامات کیے. پروگرام دیکھیے, بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں, اور دیکھیں پروردگار عالم, سینکڑوں ایسی چیز ہے جس میں پروردگار عالم نے ایک حکم دیا ہے, باقی چیزوں پر آپ کی مرضی اور منشا کو چھوڑ دیا گیا. خوشی منانے کا طریقہ, نکاح کے طریقے بتائے گئے ہیں, شریعت میں نکاح کے احکام موجود ہیں, لیکن کہیں کسی حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ کھانا کیا پکنا ہے, ہال میں کرو گے یا گلی میں کرو گے, کس کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کی خوشی پر, آپ اپنے حالات و واقعات دیکھتے رہے, کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ ساری چیزیں کی جائیں. تو پابندی نہیں, کسی قسم کی سختی نہیں ہے. صحابہ کے ذرا دور کو دیکھ, وہ دور انتہائی سادگی کا دور تھا, لیکن سادگی سے یاد رکھیں ہرگز مراد یہ نہ تھی کہ صحابہ کے پاس پیسہ نہیں تھا, اچھی زندگی گزار نہیں سکتے تھے, مال و اسباب نہیں تھا. جب روم و کسرا بہترین زندگی گزار سکتے تھے, مشرکین کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ تھا, تو کئی صحابہ متومل تھے, ٹھیک ٹھاک پیسے کے مالک تھے, اچھی زندگیاں گزار سکتے تھے, مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ان کے سامنے پیش نظر تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر ہر قدم سادگی سے عبارت تھا, لہذا صحابہ نے بھی اپنی زندگیوں میں سادگی کو اپنایا. ایک شادی کا تذکرہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. شادی دیکھیں کس طرح ہوتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ سفر سے تشریف لے جائے, کچھ صحابہ بھی ساتھ ہیں. ایک صحابی, میں نام میرے ذہن سے نکل گیا, غالباً حضرت حذیفہ ہے, اگر آپ کو یاد ہو تو اصلاح فرما دیں میری. وہ ساتھ تھے, تو ان کے کپڑوں پر کچھ کلر لگا ہوا دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جیسے آج بھی شادیوں میں اپٹن وغیرہ لگائی جاتی ہے, جیسے کپڑے پہ کلر سا, اس پر گھاس وغیرہ ملتے تھے جسم پر. ساتھ تھے, ان کی اونٹنی بڑی سست چل رہی تھی, وہ پیچھے رہ رہی تھی. کسی نے کہا حضور وہ تو بہت پیچھے ہیں. آپ نے اپنے اونٹ کو ہلکا کیا, اور جب ان کی اونٹنی قریب آئی, آپ نے ہلکے سے ایک اس کو چابک لگایا, تو جناب اس کی وہ رفتار بنی کہ سب سے آگے نکل گئی. عجیب ہی اس کا رنگ ڈنگ بدل گیا, سب سے آگے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی کو تیز دوڑایا اور اس کے برابر لے فرمایا, یہ ہمیں بیچو گے؟ یہ تو بہت تیز ہے یار, بہت تیز دوڑ رہی. اب دیکھیں یہاں سب کس طرح, یہ بہت زبردست, آپ بھائی بہترین عازم کے ساری ہیں یار, یہ تو بہت سے. حالانکہ چابک آپ کا لگا تبھی دوڑی تھی, لیکن آپ کی یہ بات ان کے ذہنوں میں نہ رہ جائے, کہیں اور رخ کو موڑتے ہیں. بھائی یہ تو بڑی تیز دوڑ رہی ہے, اس کو بیچو گے؟ کہا یا رسول اللہ سب مال آپ کا ہے, لے لیجیے. فرمایا نہیں, قیمت لگاؤ. انہوں نے قیمت لگائی. آپ نے فرمایا یہ تو بہت پیسے مانگ رہے ہو, کچھ کم کرو. کہنے لگے ٹھیک ہے حضور, پھر آپ بتا دیں. نہیں کہ کچھ کم کرو, ٹھیک ہے بھاؤ تھا ہوا, قیمت طے ہوگی. صحیح ہے. مدینہ پہنچے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیسے منگوائے, صحابی کے ہاتھ پہ رکھے, انہوں نے اونٹ کی لگام آپ کو دے دی, آپ نے اونٹ کی رسی لی واپس صحابی کو دے دی. کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا کل تمہارا نکاح ہوا تھا. کہنے لگے جی یا رسول اللہ میرا نکاح ہوا, کپڑوں پہ رنگ تو آپ نے دیکھ لیا تھا کہ کل نکاح ہوا ہے. کہا یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے تمہارے لیے, پیسے بھی دیے اور اونٹنی بھی دے دی. اب اس میں دو باتیں بڑی خوبصورت, ایک تو یہ کہ شادی کتنی سادگی سے ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ صحابی جو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے, جو ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بے پناہ کرتے تھے, مگر شادی ہوئی رسول اللہ کو خبر نہ تھی, مطلب بلایا نہیں, اتنی سادگی کے ساتھ شادی, دو افراد بیٹھے, ایجاب و قبول ہوا اور شادی ہو گئی. اور دوسری بات, آپ نے خود برا نہیں مانا کہ بھائی ہمیں تو بلایا نہیں, ہم تو اللہ کے رسول ہیں, ہمارے بغیر کیسے شادی ہو گئی. جیسے یہاں پر ہمارے ہاں کسی بڑے کو نہ بلاؤ تو وہ تو قسم کھا لیتا کہ میرے جنازے میں بھی مت آنا بھائی, نہ میں تمہارا منہ دیکھوں گا نہ تم میرا منہ دیکھنا, قسمیں کھا کر مر جاتے ہیں. بتائیے آپ یہ کیسا ظلم ہے, کیسی زیادتی ہے. اور ہم نے شادی کی رسم کو خود مصیبت بنا لیا ہے, خود عذاب بنا لیا ہے. اتنی سادگی سے شادیاں ہوتی تھی, اتنی سادگی سے یہ رسومات ہو جاتی تھی کہ مدینے میں شادی ہو گئی اور نبی کو خبر نہیں, دعوت ہی نہیں دی گئی. یہ تھی سادگی. جب اتنی سادگی سے شادی ہو رہی ہے تو میلاد النبی پر کیا کرتے ہیں مجھے بتائیے, اور تقریبات میں کیا کرتے ہیں؟ ان کی تو ساری تقریبات سادگی کی علامت تھی, دو افراد بیٹھے, ایجاب و قبول ہوا اور جناب شادی ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سختی کی, فرمایا نکاح کی تو دعوت دیا کرو, وہ ولیمے کا کھانا اعلانیہ کیا کرو, لوگوں کو پتہ تو لگے کہ شادی ہوئی ہے, اعلان کرا کرو نکاح کا, ولیمے کے کھانے کی دعوت دیا کرو. یہ سادگی تھی, بے پناہ سادگی تھی. میں اب دیکھیے جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ شادی جیسی تقریب اتنی سادگی سے ہوتی تھی, اب دینی تقریبات کی طرف آئیے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد میں ابھی تمہید میں آپ کے سامنے بیان کر کے چلا گیا, میلاد تھا کیا؟ صحابیوں کا تو یہ حال تھا, اللہ اکبر, چپل میں پیر ڈالتے تھے نا. دن میں کتنی مرتبہ میں اور آپ چپل پہنتے ہیں اور اتارتے ہیں؟ آٹھ نو دفعہ تو ہوتا ہوگا نا, چلو 20-25 دفعہ ہوتا ہوگا. جب پیر ڈالتے تھے فوراً خیال آتا تھا کہ رسول اللہ کون سا پیر پہلے ڈالتے تھے. ٹھیک ہے, اس طرح سارے کام سوچ لیجیے, قمیض کا پہننا, ٹوپی کا پہننا, امام شریف کا پہننا, گھر سے باہر نکلنا, پھر گھر میں داخل ہونا, مسجد میں جانا, ہر ادا. حد تو یہ کہ جب سارے کام نمٹا کر بستر پر لیٹے, رسول اللہ کس کروٹ سے سوتے تھے؟ ارے ان کی تو ہر ادا میں میلاد النبی تھا, ان کی تو ہر ادا میں جلسہ عید میلاد النبی تھا. وہ تو رسول کے سوتے بغیر ہر کام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر کے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو یاد کر کے اپنے سارے امور انجام دیتے تھے. آج مجھے اور آپ کو زیادہ ضرورت ہے میلاد النبی کے جلسے کی. میں اور آپ زیادہ دور ہو چکے ہیں, میں اور آپ زیادہ سیرت سے دور ہو چکے ہیں. ہمیں اور آپ کو زیادہ ضرورت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق ہمارا جڑے, اور یہ جلسے اس قسم کا بہترین مقصد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. تو اس صحابہ کا تو چلتے پھرتے میلاد تھا. مدینہ منورہ میں کچھ صحابی تو ایسے تھے جو وصافین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے, 18 یا 19 صحابی تھے یہ. ان کا تو کام یہ تھا کہ ہر وقت حضور کا سراپا بیان کرتے تھے. کسی نے اگر پوچھ لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کس طرح سے کرتے تھے, تو ایک طویل حدیث بیان کرتے تھے کہ جناب ہم مسجد میں آئے, ہم نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, پھر آپ اٹھے, اٹھنے کے بعد وضو خانے پر بیٹھے, آپ نے اس طرح سے وضو کیا, اس کے بعد پھر آپ نے مسواک کی, مسواک کے بعد آپ مسکراتے ہوئے آئے اور پھر اندر تشریف لے گئے. کسی نے پوچھا میں نے تو صرف یہ پوچھا تھا مسواک کس طرح سے کی ہے, آپ نے تو پوری روایت بیان کر دی. کہا ہمیں مزہ آتا ہے جب حضور کا ذکر ہو تو یہ چھڑ جائے, ختم ہی نہ ہو. میں نے آپ سے شروع میں کہا نا کہ حضور کے ذکر کے لیے جلسوں کی ضرورت نہیں ہے، ریلیوں کی ضرورت نہیں ہے، تنہا آدمی بھی بیٹھے تو یہ بھی جلسہ ہے. اب آئیے، یہ جو جلوس نکلتے ہیں، یہ ریلیاں نکلتی ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے. دیکھیے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلسہ پوری دنیا میں بشمول سعودی عربیہ میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن منایا جاتا ہے. مراکش، مصر، تیونس، الجزائر، لیبیا، کویت، یمن، سعودی عربیہ، جتنے بھی یہ سارے یو اے ای کے علاقے، سب جگہ ہوتے ہیں میلاد النبی کے جلسے. یاد رکھیے، آج بھی آپ دیکھ لیں، ان کے چینل دیکھ لیں، ان سب کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان ممالک کی ثقافت میں جلسہ، جلوس، ریلیاں نہیں ہیں. جلسے، جلوس ہماری ثقافت کا حصہ ہے، ہندوستان اور پاکستان کی. اب اس کو کوئی ثابت کرے کہ حدیث سے دکھاؤ، اس ثقافت کو کوئی یہ ثابت کرے کہ حدیث سے دکھاؤ، تو جناب ایسا کچھ نہیں ہے. ہماری یہ ثقافت ہے، عربوں کی یہ ثقافت نہیں ہے. وہاں بھی میلاد النبی ہوتا ہے، یہاں بھی میلاد النبی ہوتا ہے. شادی کی تقریبات کو لے لیجیے، شادی ایجاب و قبول سب جگہ مشترکہ ہے، مگر پاکستان ہی میں مختلف قومیتیں مختلف طریقوں سے شادیاں کرتی ہیں. پنجاب کی ساری شادیاں دوپہر میں ہوتی ہیں، دوپہر کا کھانا ہوتا ہے. کراچی میں ساری شادیاں رات کے وقت ہوتی ہیں، دوپہر میں کوئی کر لے تو ہنستے ہیں لوگ. اب اس کے لیے میں قرآن سے دلیل لاؤں کہ دوپہر کی شادی صحابہ نے کی تھی نہیں کی تھی، رات کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ میں کہاں سے دلیل لاؤں؟ او اصل بیس اور بنیاد دیکھو. بس پروردگار عالم نے ایک تمہیں بنیاد فراہم کر دی، خوشی کے طریقے تم تلاش کرو گے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. دوسری بات، کہا جاتا ہے کہ جناب اس دن بڑی فحاشی اور بے حیائی ہوتی ہے، لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، لوگ جناب روڈوں پر موجود ہوتے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں، اوٹ پٹانگ ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی شریعت کا لحاظ نہیں کیا جاتا، کوئی دین کا خیال نہیں کیا جاتا. یہ کیسی مذہبی تقریب ہے، یہ کیسا مذہبی جلسہ ہے، یہ کیسی رسول کا میلاد ہے کہ نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ دین کے، اور نہ اوٹ پٹانگ حرکتیں ہو رہی ہیں. لہذا اس کو ختم کیا جائے. ہم بھی کہتے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن آپ تو اس معاشرے میں رہتے ہیں، 12 ربیع الاول سے زیادہ فحاشی بے حیائی عید کے دن ہوتی ہے، جو سنت موقع ہے، اس کو بھی ختم کیا جائے. 12 ربیع الاول سے زیادہ عید کے دن فحاشی اور بے حیائی ہوتی ہے. عید کے دن وہ طوفان بدتمیزی روڈوں پر ہوتا ہے کہ ایک شریف آدمی کا گزرنا دوبر ہو جاتا ہے، اس کو بھی ختم کر دیا جائے. اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں، کبھی کسی نے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی. ساری اصلاح 12 ربیع الاول کے دن، ساری برائیاں 12 ربیع الاول کے دن، ساری تکلیفیں 12 ربیع الاول کے دن. بس یہ ثابت ہوا کہ جہاں برائی ہوگی اس تہوار کو ختم کر دینا چاہیے، لہذا عید کے اوپر بھی پابندی لگا دینی چاہیے. 12 ربیع الاول سے زیادہ فحاشی بے حیائی عید کے دن کی جاتی ہے، اس پر بھی پابندی لگا دی جائے. فرض نہیں ہے عید، سنت موقع ہے، ختم کر دو اس کو. کوئی ضرورت نہیں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھو، کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. حضرات محترم، بے شک برائیوں کو ڈیفینس نہیں کرتے، اس کو وہی کرتے ہم، اس کی حمایت نہیں کرتے. بری چیز بری ہے، بالکل بری ہے، لیکن خدا را بدعت مٹاتے مٹاتے گستاخی کی طرف مت نکل جاؤ. مٹاؤ، بالکل برائی مٹاؤ، مگر اس برائی کی آڑ میں اچھے کاموں کو ختم نہ کرو. یہ اسلامی، دیکھیں ہر ملک کی ایک ثقافت ہوتی ہے، اسلام کی ثقافت کا اظہار ہے 12 ربیع الاول، جس سے پوری دنیا کو ایک پیغام پہنچتا ہے کہ اسلام کی ثقافت اگر کسی نے دیکھنی ہے، اسلام کا کلچر اگر کسی نے دیکھنا ہے، تو 12 ربیع الاول کو دیکھ لے، کہ جب ہر شخص بلا مذہب و تفریق، بغیر قومیت، کسی بھی قسم کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر ایک چیز پر اتحاد کا اظہار کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی خوشی مناتا ہے. یہ ہماری ثقافت ہے، ہمارا کلچر ہے. تو لہذا ذات محترم، 12 ربیع الاول، آخری ایک بات اور بیان کروں گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خوشی ہم کیوں منائیں، کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیے، مجھے اللہ کوئی انعام دے تو میں اپنے گھر کو سجاؤں گا، زیادہ سے زیادہ چند لوگوں کی دعوت کر دوں گا، بس یہی کر سکتا ہوں، یہی میرے بس میں۔ لیکن ایک ایسا انعام جس کا تعلق ہر انسان سے ہے، ایک ایسی نعمت جو ہر ہستی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، میں اور آپ اگر کسی پہ احسان کریں تو کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کو کھانا کھلا دیں گے، کسی کو کپڑا پہنا دیں گے، کسی کا علاج کروا دیں گے، بس اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کو بہت تیر مارا مکان دلوا دیں گے، اور تو کوئی احسان نہیں کر سکتے۔ لیکن ایمانداری سے بتائیے، جس پر کسی پر کبھی آپ نے احسان کیا ہو اور وہ کبھی آپ کو دیکھ کر پیٹ موڑ لے، تو زندگی بھر ایک ہی ترانہ آپ کے منہ پر رہے گا، احسان فراموش ہے۔ جب سامنے آئے گا یہی کہیں گے، احسان فراموش، یہی کہیں گے۔ اس سے سارے تعلقات توڑ لیں گے، سارے رشتے جوڑ، یہی کہہ کے کہ جی میں نے فلا دن احسان کیا تھا، اس کو دیکھو احسان فراموش کو، آج جب مجھ پہ برا وقت پڑا یا میں اس کے سامنے آیا تو یہ سلام تک اس کو روا نہیں ہے۔ یہی ہو قرآن مجید میں پروردگار عالم، دیکھیں کیا فرمایا پروردگار عالم نے، فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بے شک ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ احسان، اللہ تو نے زندگی دی، احسان کا لفظ نہیں استعمال کیا، تو نے نعمتیں دی، احسان کا لفظ استعمال نہیں کیا، تو نے ماں باپ دیے، احسان کا لفظ استعمال نہیں کیا، اتنی نعمتیں دی، احسان کا لفظ استعمال نہیں کیا، رسول ہی کے لیے احسان کا لفظ کیوں؟ تو احسان ہے کیا؟ وہ کس کو کہتے ہیں احسان؟ فرمایا احسان یہ ہے، سنو، آپ کھانا کھانے بیٹھے، دو روٹیاں ہیں آپ کے پاس، کسی نے دروازہ کٹکھٹایا اور کہا کہ بابا بہت بھوکا ہوں، کھانا دے دو، آپ نے ایک روٹی اٹھائی اس کو دے دی اور یہ خود کھا لی، یہ قربانی ہے۔ کیا ہے قربانی؟ آپ نے قربانی دے دی نا اپنی ایک روٹی کی، یہ خود کھا لی، بڑا کام کیا جناب۔ دوسرے دن کھانا کھانے بیٹھے، ایک ہی روٹی، پھر آواز لگی باہر سے، صاحب میں بڑا بھوکا ہوں، آپ نے ایک روٹی کے دو ٹکڑے کیے، آدھی اس کو دے دی، آدھی خود کھا لی، یہ سخاوت ہے۔ پہلی قربانی تھی، یہ سخاوت ہے۔ تیسرے دن پھر کھانے کے لیے بیٹھے، آدھی روٹی ہے، کسی نے آواز لگائی ہوا بہت بھوکا ہوں، آپ نے آدھی روٹی اٹھا کر دے دی، خود بھوکے رہے، یہ احسان ہے۔ جب اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے دیں، یہ احسان ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے احسان کیا ہے تم پہ، آئی بات سمجھ میں؟ جو رسول ہے یہ ایک ہی ہے، یہ دو نہیں ہے، دو تو دور کی بات، اس کا سایہ بھی نہیں ہے، اس کا ثانی بھی نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے۔ اب یہ ایک ہی ہے، ہمیں بڑا پیارا ہے، اسی لیے تو حبیب ہے، ہمیں بڑا پیارا ہے، اسی لیے محمد ہے، ہم بڑا چاہتے ہیں اس کو، اسی لیے احمد ہے، ہم نے بڑی محبت سے بنایا، اسی لیے مصطفیٰ ہے، ہم نے سب سے جدا کیا، اس لیے مصطفیٰ ہے، ہم نے ساری دنیا میں تشہیر کی، اس لیے شہیر ہے، ہم نے خود اس کی تعریف و توصیف کی، اس لیے یہ محمد ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، کیونکہ یہ ہمارا ہے، مگر ہم نے تمہیں دیا ہے، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی عزت کرنی ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے، اس سے محبت کرنی ہے، ارے سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے اس کو چاہنا ہے، اپنا سب کچھ اس پہ قربان کرنا ہے، اور ذرا بھی ان کے مقابل کسی چیز کو ذرہ برابر بھی چاہ لیا تو تم کیا، عمر کو بھی کہہ دیا گیا کہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کے محمد کو نہیں چاہو گے، تمہاری اوقات و دقت کیا۔ عمر کو بھی کہہ دیا گیا کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر چاہو گے تو صاحب ایمان ہو گے، ایمان کامل کے درجے پر فائز ہو جاؤ گے۔ وہ عمر جس نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، ان کو بھی یہ پیغام دے دیا گیا، تو جان لو اپنا سب کچھ قربان کر دو، اپنا آرام، اپنا سکون، اپنا پیسہ، اپنی صلاحیتیں، اپنا سب کچھ جو رب نے نبی کے صدقے تمہیں عطا کیا۔ یہ طاقت کس کے صدقے سے ملی؟ حضور کے صدقے سے۔ یہ والدین کی نعمت کس کے صدقے سے ملی؟ حضور کے صدقے سے۔ یہ جو کچھ نعمت ملی نبی کے صدقے سے ملی، اور تم سے مانگا کیا جا رہا ہے؟ تم سے تھوڑا سا مانگا جا رہا ہے،
تھوڑی سی صلاحیت مانگی جا رہی ہے، تھوڑی سی طاقت مانگی جا رہی ہے، تھوڑا سا پیسہ مانگا جا رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا پیسہ نبی کی بارگاہ میں لگا دو، تھوڑی سی طاقت نبی کی بارگاہ میں لگا دو، قوتیں نبی کی بارگاہ میں لگا دو، تاکہ کل قیامت کے دن کچھ نذرانوں کے تحفے رسول کی بارگاہ میں لے کر جاؤ اور سرخ روح ہو سکو.
میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا سب کچھ آپ پر
قربان یا رسول اللہ. ذات محترم، یہ ہے نبی کا احسان جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ عطا کیا، اور یہ احسان آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، کیا ہے، ابھی بھی کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی کریں گے. وہ تو کام کر رہے ہیں اس امت کے لیے. میں اور آپ بھی کچھ دور ہیں اور سوئے ہوئے. یہ کل کے حوالے سے دو باتیں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. میں نے تو یہاں پہ جوابات دیے ہیں جو مجھ سے ہو سکا، اللہ نے مجھے توفیق دی، لیکن آپ کے لیے ایک پیغام. دیکھیے، شرک کی تین اقسام ہیں، شرک بالذات، شرک بالصفات اور شرک بالریا. خدا را، جلسہ، جلوس، ریلی، جھنڈے، لائٹیں کسی کو جلانے کے لیے نہیں، اپنے حبیب کی محبت میں کریں، اس کو دکھانے کے لیے کریں. کوئی کرے یا نہ کرے، آپ کو کسی کو نہیں دکھانا، آپ کو اپنے پروردگار عالم کو دکھانا ہے. یہ نذرانے اپنے رب کی بارگاہ میں دینے ہیں. کل کا دن جو بڑا معتبر مبارک دن ہے، اس میں حضور سے محبت کا اظہار جہاں کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے، وہاں ایک طریقہ میلاد النبی کے جلسے کے اندر موجودگی بھی ہے، جلوس کی موجودگی بھی ہے. میں اپنے حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب سہروردی مدظل العاری کے متعلق آپ کو بتاؤں. جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر 75 سال تھی. اس ضعیف العمری میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بچپن میرا آپ کے ساتھ گزرا، اس عمر میں بھی، اس بڑھاپے میں بھی پیدل میلاد النبی کے جلوس میں شرکت کرتے تھے اور آخر وقت تک پیدل چلتے تھے. اسکوٹر ساتھ ہوتی تھی، کار ساتھ ہوتی تھی. لوگ کہتے تھے حضرت بیٹھ جائیے، فرماتے تھے نہیں، جب تک دم میں دم ہے چلوں گا، پیدل گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا. دو قدم چلیں مگر ضرور چلیں، اپنا کچھ نذرانہ، کچھ محبت کے تحفے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیں. قسم با خدا، یہ قدم وہ قدم ہیں جس کی قسم اللہ نے کھائی کہ اللہ کی راہ میں جس کے قدم غبار آلود ہوئے اس کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی. یہ میلاد النبی کا جلسہ اللہ کی راہ کا جلسہ ہے، یہ میلاد النبی کی ریلی اللہ کی راہ کی ریلی ہے. لہذا گھبرائیے گا مت، گھر میں بیٹھنا نہیں ہے، ضرور بھی ضرور نکلیں، دو قدم چلیں مگر ضرور حضور کی محبت کا ثناخوانی کرتے ہوئے، چاہے چار قدم چلنا پڑے، دو قدم چلنا پڑے، ضرور ان قدموں کو اٹھائیے. اللہ تبارک و تعالی اس قدم اٹھانے کے طفیل کل قیامت کے دن ان قدموں کو روشن کر دے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.